بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. کل کی آخری گفتگو یہ تھی کہ اگر بالغ بچہ ہے تو اسے اپنے ماں باپ سے واجب حج کرنے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور بالغ بچے کا مطلب یہ ہو گیا کہ 15 سال سے بڑی عمر میں, چاہے وہ 16 برس کا ہو یا 40-45 برس کا ہو یا 80 برس کا ہو, اگر اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو اسے اپنے ماں باپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس پر حج واجب ہو گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مستحب حج میں کیا اجازت دینے کی ضرورت پڑے گی یا مستحب حج میں بھی ضرورت نہیں ہے؟ مستحب حج کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر اس کا سفر حج پہ جانا ماں باپ کو ناگوار گزرتا ہو, بھائی مانا کہ ماں باپ کو بچے کی جان کا خطرہ ہو, پرانے زمانے کے اعتبار سے حج کا سفر بڑا خطرناک سفر سمجھا جاتا تھا, آج بھی اگر کبھی صورتحال خراب ہو جائے تو حکومت پکڑ کے جیل میں ڈال سکتی ہے, کوئی اور پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے انسان, تو اگر ماں باپ کو یہ خدشہ ہو کہ بچے کی جان کو خطرہ ہے یا بچے کی جان کی وجہ سے وہ یہ نہ چاہتے ہوں کہ بچہ حج پہ جائے, اس لیے کہ بچے سے محبت ہے, چاہے بچہ 40 برس کا ہو گیا 45 برس کا ہو گیا, مگر ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کی وجہ سے خطرہ محسوس کر رہے ہوں کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور پھر وہ منع کریں کہ نہ جاؤ, تو ایسی صورت میں بچہ مستحب حج کو نہیں جا سکتا ہے. واجب حج میں تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی, لیکن مستحب حج میں اس پہلو کو پیش نظر رکھنا ہوگا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. نعم اذا اوجب خروجہ الی الحج المندوب اذیت ابویہ او احدہما شفقتا علیہ من مخاطر الطریق مثلا لم یجز له الخروج. ہاں, فرماتے ہیں کہ اگر مستحب حج ہے تو مستحب حج پہ جانا والدین کی یا ماں یا باپ کسی ایک کی کے لیے اذیت کا سبب بن رہا ہو, یا تو والدین دونوں کے لیے اذیت کا سبب بن رہا ہے یا ماں یا فقط باپ کی اذیت کا سبب بن رہا ہے, اور اذیت کا سبب اس لیے بن رہا ہے کہ چونکہ حج کا سفر خطرناک سفر ہو سکتا ہے یا پرانے زمانے میں خطرناک سفر ہوتا تھا, تو بیٹے سے محبت اور شفقت کی وجہ سے وہ منع کر رہے ہیں کہ نہ جاؤ حج کو, اس لیے کہ خطرناک سفر ہے, تو ایسی صورت میں پھر یہ حج کے سفر کو نہیں جا سکتا ہے. ماں باپ کی بات زیادہ مقدم ہے. یہ فقط ماں باپ کی بات ہے, مگر دادا اس میں شامل ہو جائے گا, اس لیے کہ باپ کی جگہ پر دادا ہر جگہ پہ آ جاتا ہے, وہ اس میں دادا شامل ہو سکتا ہے. یہ گفتگو مکمل ہو گئی کہ واجب حج میں بیٹے کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے, مگر مستحب حج میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ماں باپ منع کر رہے ہیں تو کیوں منع کر رہے ہیں. واجب حج میں اگر حقیقتاً خود محسوس کر رہا ہے, حج پر جانے والا خود یہ محسوس کر رہا ہے کہ بہت بڑا خطرہ ہے اور اتنا بڑا خطرہ ہے کہ یقیناً میری جان چلی جائے گی, تو الگ بات ہے, یقین ہے کہ جان چلی جائے گی تو, لیکن جیسے عام طور پہ شک و شبہ ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, پھر بھی اس کو واجب حج کرنا پڑے گا. یہ گفتگو مکمل ہو گئی اولاد کی ذمہ داری والدین کے حوالے سے. حج کی عبادت بھی انجام نہیں دے سکتے اگر والدین اذیت محسوس کر رہے ہیں, اس لیے کہ والدین شفقت کی وجہ سے محبت کی وجہ سے منع کر رہے ہیں. اب اس بچے کی بات ہو رہی ہے کہ جو غیر ممیز ہے, بالغ تو ہے ہی نہیں وہ, لیکن ممیز بھی نہیں ہے. غیر ممیز بچہ, کہتے ہیں کہ ایسے بچے کو حج کرانا مستحب ہے. اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں خاندان کے دیگر افراد حج پہ جا رہے ہیں، پورا خاندان حج پہ جا رہا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بسا اوقات لے کے جاتے ہیں. اگر ایسے چھوٹے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں تو خود تو احرام پہنیں گے اور خود تو حج کریں گے، مگر ایسے چھوٹے بچے جو غیر ممیز بچے ہیں، ابھی ان کی عمر 5 برس 6 برس کی عمر ہے، ان کو بھی حج کروانا مستحب ہے، کروانا چاہیے. حج کیسے کروائیں ان کو؟ کیسے؟ جو عام طریقہ کار ہے، جیسے احرام خود پہنتے ہیں ایسے بچوں کو پہنائیں، پھر اس کے بعد جیسے خود طواف کرتے ہیں ایسے بچوں کو طواف کرائیں. اسی طرح سے صفا و مروہ کی پہاڑی کے درمیان جیسے خود سعی کرتے ہیں ایسے بچوں کو کروائیں، اور باقی ساری عبادتیں، شیطان کو کنکر مارنے کا عمل، ذبح کرنے کا عمل، جتنے بھی عمل ہیں، جتنے عمل خود کرتے ہیں وہ سب بچوں سے کروائیں. عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا، منا کے میدان میں ٹھہرنا، یہ جتنے بھی عمل ہیں، جتنے عمل خود کیے جاتے ہیں حج میں وہ سارے بچوں سے کروائیں، بشرطے کہ بچہ کر سکے. کیا مطلب اس کا؟ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بہت چھوٹا بچہ بھی، بہت چھوٹے بچے کو بھی حج کروایا جا سکتا ہے. ہم نے جو مثال بنائی 5 برس 6 برس، اتنا چھوٹا بچہ تو عین ممکن ہے بہت ساری عبادتیں انجام دے سکے، ممکن ہے ساری عبادتیں انجام دے سکے وہ. لیکن چھوٹے بچے سے مراد کیا ہے؟ بالکل چھوٹے بچے کو بھی حج کروانا مستحب ہے؟ کہتے ہیں ہاں کوئی حرج نہیں، بالکل چھوٹے بچے سے بھی حج کروایا جائے. ابھی 1 برس کا بچہ ہے مثلا، اس کو بھی حج کروانے میں کوئی حرج نہیں. ابھی 6 مہینے کا بچہ ہے مثلا، ابھی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کو بھی حج کروانا مستحب ہے. تو اگر یہ 1 برس کا بچہ ہے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے، چل پھر سکتا ہے، تو جتنے کام یہ خود کر سکتا ہے اس سے کروائے جائیں، جتنی بھی چیزیں یہ خود کر سکتا ہے وہ اس سے کروائے جائیں. جو خود نہیں کر سکتا پھر جو اس کا ولی ہے وہ سارے امور انجام دے. صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ بڑا لمبا سفر بن جاتا ہے، دو پہاڑیوں کے درمیان فاصلہ کافی ہے، یوں سمجھ لیجیے 1 فرلانگ کا فاصلہ ہے، تو یہ 7 چکر لگانے پڑیں گے، 7 فرلانگ بن جائیں گے، لمبا سفر ہو جاتا ہے. تو عین ممکن ہے کہ 1 سال کا بچہ اتنا پیدل نہ چل سکے، تھک جائے وہ. تو جتنا یہ خود کر سک رہا ہے خود کرے، جتنا جو عمل بچہ خود کر سکتا ہے وہ خود کرے، جو عمل خود نہیں کر سکتا ولی پھر بچے کی طرف سے کرے، اس کی نیابت کرتے ہوئے. یہی معاملات دوسرے میں، 1 سال کا بچہ ہو سکتا ہے کہ اتنا دور تک کنکر نہ پھینک سکتا ہو کہ شیطان کو پہنچ جائے، نہیں پہنچے گا اس کا کنکر، تو ولی اس کی طرف سے کرے. 4-5 سال کا بچہ، 6 سال کا بھی بچہ ہو سکتا ہے کہ بکرے کے گلے پر چھری نہ پھیر سکتا ہو، تو ٹھیک ہے خود نہیں کر سکتا تو ولی اس کا کرے. جو کام بچہ کر سکتا ہے وہ بچے سے کروایا جائے، اور جو نہیں کر سکتا وہ ولی خود انجام دے. اس طرح سے بچے کو حج کروانا مستحب ہے ولی کے لیے. یستحب للولی احجاج السبی غیر الممیز، مستحب ہے ولی کے لیے کہ بچے کو حج کروائے. کون سا بچہ؟ جو غیر ممیز بچہ ہے. ممیز بچے کے لیے تو کہا کہ وہ خود حج کرے زیادہ بہتر ہے. وقذف سبی تو غیر الممیز ہے. اسی طرح سے کہ لڑکی ہے، چھوٹی سی بچی ہے مثلا، اس کو بھی حج کروانا ولی کے لیے مستحب ہے. وذالک بان یلبسہ ثوب احرام ویامرہ بالتلبیۃ ویلقنہ ایہ ان کان قابلا للتلقین. اور پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ احرام کے دو کپڑے اس کو پہنائے جائیں. لڑکا اگر ہے تو جیسے مرد احرام کے دو کپڑے پہنتا ہے، ایسے بچے کو بھی دو کپڑے پہنائے جائیں. اس کے بعد اسے کہے کہ تلبیہ پڑھو. اگر 5-6 سال کا بچہ ہے تو تلبیہ پڑھ لے گا. وہ جو رقن ہو یا ہو، اور اس کو تلقین کرے. مرنے والا جب مر جاتا ہے تو قبر میں اتارنے کے بعد اس کو تلقین پڑھی جاتی ہے. تلقین کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کو سمجھانا، سامنے والے کو بتانا کہ ایسے پڑھو، ایسے جواب دو. اسی طرح سے بچہ حج کر رہا ہے، آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک، کہہ کے آپ نے اپنا تلبیہ پورا پڑھ لیا، لیکن بچہ اتنی تیزی سے نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو باقاعدہ ٹھہر ٹھہر کے ایک جملہ پڑھوایا جائے، لبیک اللہم لبیک، اس طرح پوری تلقین اس کو پڑھایا جائے. پورا تلبیہ اس کو اس طرح سے تلقین کرایا جائے. انکان قابلا للتلقین, اگر وہ تلقین کے بھی قابل ہے, یعنی اگر آپ کہیں گے تو اس کا جواب دے گا. ایک سال کا بچہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نہ پڑھ سکتا ہوں, تلبیہ بھی تلقین کرانے کے باوجود وہ نہ پڑھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے چھوڑ دیجئے, نہیں پڑھ سکے تو کیا ہوگا, وَإِلَّا لَبَّا أَنْهُ, اس کی طرف سے بچے کی طرف سے ولی خود تلبیہ پڑھ لے اور اس کے بعد حج شروع کر دے. وَيُجَنِّبُهُ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ الْإِجْتِنَابُ أَنْهُ, اور ان تمام چیزوں سے پھر بچے کو بچائے جن چیزوں سے محرم کو بچنا واجب ہوتا ہے. احرام پہن لیا, اب 25-26 چیزیں ہو جائیں گی, ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنا واجب ہو جائے گا, ان ساری چیزوں سے بچے کو بھی اجتناب کرائے بچائے, یہ ساری چیزیں حرام ہیں ان سے بچنا چاہیے. وَيَجُوزُ أَنْ يُؤَخِّرَ تَجْرِيدَهُ عَنِ الْمَحِيضِ وَمَا بِحُكْمِهِ إِلَى الْفَحْشِ إِذَا كَانَ سَائِرًا مِنْ ذَلِكَ الطَّرِيقِ. اب یہ جملہ سمجھانے کے لیے تھوڑی سی بات سمجھانا پڑے گی. میں نے ابتدائی طور پر یہ گزارش کی تھی کہ اگر کوئی شخص حرم میں داخل ہونا چاہتا ہے, خانہ کعبہ میں جانا چاہتا ہے, مکہ شہر میں جانا چاہتا ہے, تو وہ بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا, اور احرام پہنا جاتا ہے جن مقامات کو میقات کہا جاتا ہے وہاں سے احرام پہنا جاتا ہے, میقات سے احرام پہن کے وہاں داخل ہونا پڑتا ہے, بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے. تو میقات کے جو مختلف مقامات میں نے بتائے تھے ان میں ایک مقام ایسا ہے کہ جو میقات تو نہیں ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میقات بھی ہے, یہ بھی میقات ہے, اس جگہ کا نام ہے فخ. ہمارے کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ میقات نہیں ہے, یہ میقات کے بعد کی جگہ ہے, اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ الگ سے میقات ہے, اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہاں سے پھر احرام پہنا جا سکتا ہے. فخ, فخ جو علاقہ ہے یہ میقات کے بعد آتا ہے. اچھا وہ اس وقت مجھے یاد نہیں رہا کہ جس میقات کے بعد آتا ہے اس میقات کا کیا نام ہے, شاید یلملم ہے اس جگہ کا نام, یلملم کے بعد یہ فخ کی جگہ آتی ہے, یا قرن المنازل ہے, یہ دو بھی میقات کی جگہ کے نام ہیں, یلملم ایک میقات ہے, قرن المنازل ایک دوسرا میقات, یلملم کے بعد آتا ہے میقات یا قرن المنازل کے بعد آتا ہے, اس وقت مجھے یاد نہیں رہا. یہ خلاصہ یہ کہ جو شخص اس راستے سے آ رہا ہو تو اس کو اتنی اجازت ہے کہ وہ میقات کو کراس کرے تو خود تو احرام پہنے گا, خود تلبیہ کہے گا, احرام پہن کے وہ خود داخل ہو جائے گا, بچے کو بھی اس نے حج کروایا ہے لہذا بچے کو بھی احرام پہنانا پڑے گا اور بچے کو بھی تلبیہ کہنا پڑے گا. مگر کہتے ہیں کہ بچے کو تلبیہ تو کہلا دے, میقات سے جیسے انٹر ہونے لگے پہلے بچے کو تلبیہ کہلا دے, مگر اس کے سرے کے کپڑے اتارنا اس کو اگر یہ چاہے تو تاخیر کر سکتا, اسی وقت میقات سے سلے ہوئے کپڑے اگر نہ اتارے تو کوئی حرج نہیں. کب تک نہ اتارے؟ جب تک یہ فخ کے مقام پر نہیں پہنچ جاتا. تو بچہ اگر یلملم سے لے کر فخ کے مقام تک سلے ہوئے کپڑے پہنے تو کوئی حرج نہیں ہے, ہاں مگر جب فخ کے مقام پر پہنچ گیا پھر اس کے سلے ہوئے کپڑے اتار دینے چاہیے, پھر اس کو وہی احرام کے دو کپڑے پہن کے پھر آگے بڑھنا چاہیے. تو فخ آخری مقام ہے جہاں بچے کا لباس تبدیل کر دینا چاہیے اور اس کو احرام والے کپڑے وہاں پہنا دینا چاہیے, لیکن یہ بھی ان لوگوں کے لیے کہ جو اس راستے سے آ رہے ہوں. وَيَأْمُرُهُ بِالْإِتْيَانِ بِكُلِّ مَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ, یہ سارے احرام پہنا دیا, اب اس کے بعد اسے بتاتا جائے جو جو حج کے واجبات ہیں, جو جو حج کے افعال ہیں, وہ اس کو بتاتا جائے کہ اب یہ کرو, اب طواف کرو, اب طواف کی نماز پڑھو, اب یہ کرو, ایک ایک چیز اس کو سمجھاتا جائے بتا جائے, چاہے وہ واجب ہو یا مستحب ہو. پہلے تو باقاعدہ زمزم کا کنواں ہوا کرتا تھا جہاں مقام ابراہیم ہے, اس کے پیچھے مقام ابراہیم وہ مقام ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے کھڑے ہو کر طواف کی نماز پڑھنی ہوتی ہے, کہیں اور کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, ورنہ خانہ کعبہ کی جو مسجد بنائی گئی ہے آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں, آپ کراچی میں اگر کھڑے ہوئے ہیں تو ایک خاص سمت میں کھڑے ہو کے آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی, ورنہ قبلہ آپ کو نہیں ملے گا, اگر آپ نے سمت کو بدل دیا قبلہ نہیں ملے گا.
لیکن اگر آپ خانہ کعبہ کی مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو چاروں جانے میں کہیں بھی کھڑے ہو جائیں وہ سامنے کعبہ ہے, وہی قبلہ ہے آپ کا. آپ دائیں طرف منہ کریں, دائیں طرف کھڑے ہیں کعبہ کی طرف رخ کریں, وہی قبلہ بن گیا. آپ بائیں طرف کھڑے ہیں کعبہ کی طرف رخ کریں, وہی قبلہ آپ کا. تو چاروں جانب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, نماز جماعت کو یا چاروں جانب ہو رہی ہوتی ہے, یعنی ایک نمازی دوسرے نمازی کا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور نماز جماعت بھی ہو رہی ہوتی ہے, آمنے سامنے بالکل کھڑے ہوتے ہیں. تو خانہ کعبہ میں پرابلم نہیں ہے, مگر اگر کوئی شخص طواف کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پورے خانہ کعبہ میں نہیں پڑھ سکتا, پھر اس کو مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے. ایک خاص جگہ ہے حضرت اسود کے لائن میں مقام ابراہیم بنا ہوا ہے قریب ہی, وہاں اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہوتی ہے. اور مقام ابراہیم کے پیچھے ہی زمزم کا کنواں بنایا ہوا تھا, اب وہ ختم کر دیا انہوں نے, ساری چیز ختم کر دی, فقط علامتیں باقی چھوڑ دی ہیں. زمزم کا کنواں وہاں تھا. تو اگر کسی شخص نے طواف کیا ہے اس کے بعد طواف کی نماز پڑھی ہے, طواف کی نماز کے بعد واجب عمل ہے کہ صفا و مروہ کی پہاڑی کے درمیان سعی کرے, مگر چونکہ درمیان میں زمزم کا کنواں آ جاتا ہے تو مستحب یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے زمزم کے کنویں میں جائے, وہاں پانی پیئے, اس کے پانی کا چھڑکاؤ کرے اپنے سر پر, اپنے چہرے پر, اور مختلف قسم کی دعائیں بتائیں گے, میں دعائیں کریں, یہ واجب نہیں. مگر بچے کو حج کروا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بچے کو بھی کروائے, اسے بھی پانی پلائے, اس کے بھی چھڑکاؤ کرے. تو حج کرانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فقط واجبات حج اس کو ہم کروائے جائیں, واجبات حج کے ساتھ ساتھ اور دوسرے حج کے جو افعال ہو سکتے ہیں وہ سارے اس کو کروائیں. وجنوب عنہ فیما لا یتمکن, اور اس کی طرف سے نیابت کرے جس کی اس کو طاقت نہیں ہے, وہ عمل نہیں کر سکتا وہ, تو پھر اس کی طرف سے نیابت کر کے وہ خود انجام دے. ویطوف بہ ویسعی بہ بین الصفا والمروہ, پہلے طواف کروائے خانہ کعبہ کے ارد گرد, پھر سعی کروائے صفا و مروہ کے درمیان. ویطوف بہ فی عرفات والمشعر, اور اس کو وقوف کروائے یعنی عرفہ کے میدان میں لے جا کے ٹھہرائے, پھر منا اور مزدلفہ میں اس کو وقوف کرائے. ویعمر ہو بالرمی ان قدر علیہ, کہ جو عید کے دن شیطان کو کنکر مارنا ہوتا ہے, اگر بچہ ایسا ہے کہ جو کنکر مار سکتا ہے تو اسے کہے کنکر مارو, اور اگر ایسا بچہ ہے کہ خود کنکر نہیں مار سکتا تو پھر بچے کی طرف سے خود کنکر مارے. وَإِلَّا رَمَا عَنْهُ وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الطَّوَافِ, اسی طرح سے طواف کرانے کے بعد بچہ نماز پڑھے گا, بچہ نماز پڑھے گا نہ پڑھے ولی کم از کم بچے کی طواف کی نماز ضرور پڑھے. طواف بچے نے کیا ہے, نماز ولی پڑھے اس کی. وَيَمْ لِكُ رَاسُو, اس کے بعد جب حل کرنے کی باری آتی ہے یعنی سر منوانے کی باری آتی ہے تو اس کا سر منوائے. وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ الْأَعْمَالِ, اس طرح سے باقی اعمال بھی اس کو کروائے. لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ الْوَلِي بِالصَّبِي وَإِنْ كَانَ نَفْسُهُ مُحِلًّا, یہ جو کہا کہ بچے کو حج کروائے, احرام پہنائے, اس میں ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ولی حج کر رہا ہے تو بچے کو حج کروائے, باپ حج کر رہا ہے تو بچے کو حج کروائے, نہیں. اگر ولی حج نہیں بھی کر رہا ہے, ولی مثلا حاجیوں کے کام کاج کے لیے گیا ہوا ہے, وہ خدمت کے لیے گیا ہوا ہے, تب بھی اگر بچے کو ساتھ لے کے گیا ہے تو بچے کو حج کروا دے. تو خود ولی حج نہیں کر رہا ہوگا, وہ محل ہوگا, محرم نہیں ہوگا وہ, مگر اس کے باوجود وہ حج کروائے بچے کو تو استحباب باقی رہے گا. استحباب اس صورت میں فقط نہیں ہے کہ باپ اگر حج کر رہا ہے تو بیٹے کو حج کروائے, اگر وہ کر رہا ہے اور کروائے تب بھی استحباب ہے, اور اگر باپ نہیں کر رہا حج اور پھر بھی بچے کو حج کروا رہا تب بھی استحباب باقی ہے. الاظہر ان الولی الذی یستحب له احجاز الصبی غیر الممیز ہوا کل من له حق حضانتہ من الابوین او غیرہما بتفصیل مذکور فی کتاب النکاح, کہتے ہیں کہ اب اپنا نظریہ بتا رہے ہیں کہ ظاہر یہ ہے جو اقوا کی منزل پر ہوتا ہے, ظاہر یہ ہے کہ یہ والا عمل فقط ماں باپ کے لیے مستحب نہیں ہے کہ ماں باپ بچے کو حج کروائیں, بلکہ ہر اس شخص کے لیے حج کروانا بچے کے لیے مستحب ہے. دیکھیں اس میں سہولت کیا مل رہی ہے, فرض کیجئے کہ باپ بچے کو حج کروا رہا ہے، خود بھی حج کر رہا ہے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ایک حج باپ نے کیا اور ایک حج باپ نے کروایا بچے سے، جو حج باپ نے کروایا بچے سے اس بچے کے حج کا ثواب بھی باپ کو ملے گا، تو باپ کو ایک حج میں دو حج کا ثواب مل گیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ یعنی ایک محاورہ مشہور ہے کہ ایک ٹکٹ میں ڈبل مزے، یہ حقیقتاً ایسا ہے کہ ٹکٹ ایک ہی خرچ کیا ہے آنے جانے میں، جو ایک ٹکٹ ہوتا ہے پی آئے گا وہ ٹکٹ ایک ہی خرچ کیا مگر ثواب ڈبل حاصل کر رہے ہیں، اپنے حج کا ثواب بھی مل گیا بچے کے حج کا ثواب بھی مل گیا، چنانچہ ہے بہت بڑا فائدہ۔ تو اس فائدے کو ضرور حاصل کرنا چاہیے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے انہوں نے فقط حج کا تذکرہ کیا، عمرے کا تذکرہ نہیں کیا، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے جو میں نے علماء کی کتابوں میں پڑھا ہے وہ یہ کہ عمرے میں بھی یہی ہے کہ مستحب ہے بچے سے عمرہ کروائے جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اگر اس طرح سے آسانی سے ثواب مل رہا ہو تو کیوں ضائع کیا جائے۔ تو یہ ثواب فقط ماں باپ کے لیے نہیں ہے کہ ماں باپ بچوں کو لے جا رہے ہوں تو حج کروائیں، نہیں، ہر اس شخص کے لیے یہ ثواب ہے کہ جو بچے کی پرورش کر رہا ہو۔ ہمارا ایک عنوان پہلے گزر چکا تھا، بچوں کی پرورش، حضانت، وہی وہ بچوں کی پرورش والا جو پورا چیپٹر گزر چکا تھا، اس میں پوری تفصیل بچوں کی پرورش کے حوالے سے آئی تھی، تو اس میں بچوں کی پرورش کا حق ماں باپ کو بھی ہوتا ہے، دادا دادی، نانا نانی اور بہت سارے لوگوں کو حق پہنچتا ہے، جس کو کسی نے ولی مقرر کر دیا، وکیل مقرر کر دیا، اس کو حق حضانت مل جاتا ہے۔ تو جو حق حضانت کے جو مسائل بیان کیے تھے، بچے کی پرورش کے حوالے سے جن جن لوگوں کے پاس یہ حق ہے، جو بھی بچے کی پرورش کر رہا ہے اگر وہ حج پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ بچے کو حج کرا رہا ہے۔ یہ استحباب فقط ماں باپ کے لیے ہو، محدود ہو، ایسا نہیں ہے، دوسرے بھی اس کا حق رکھتے ہیں۔ ہاں، وہ سارے افراد کہ جن کو حق حضانت ہے، یعنی پرورش کی ذمہ داری جن پر ہے، ان کی تفصیل کتاب نکاح میں بیان ہو چکی، جو ہمارے درس میں بھی یہاں آ چکی تھی۔ نفقۃ حج السبی فیما یزید علی نفقۃ الحضر علی الولی لا علی السبی۔ اب آ جائیے، جب بچے کو حج کروا رہے ہیں تو بچے کے حج کے اخراجات کون دے گا؟ وہاں پر جہاں بچوں کی پرورش کا معاملہ آیا تھا، وہاں پر اس کی تفصیل آ چکی تھی کہ اگر بچے کے پاس اپنے پیسے موجود ہیں تو نہ باپ پر واجب ہے کہ اپنا پیسہ خرچ کرے، نہ ماں پر واجب ہے کہ اپنا پیسہ خرچ کرے، بچے کی پرورش میں بچے ہی کا پیسہ خرچ کیا جائے گا۔ وہ پوری تفصیل وہاں آ چکی۔ حج کرانے کا معاملہ آ گیا تو حج کرانے میں اگر دونوں اخراجات برابر ہیں، یعنی بچہ اگر کراچی میں رہے تب بھی اتنا خرچہ، حج کرنے کے لیے آئے تب بھی اتنا خرچہ، تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، یہ تو بچے کے مال سے ہی دیا جائے گا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اگر کراچی میں رہے تو بچے کے اخراجات کم ہوں گے، حج کروانے کے لیے لے جائیں گے تو بچے کے اخراجات بڑھ جائیں گے۔ تو جو اضافی اخراجات ہوں گے وہ کون برداشت کرے گا؟ کیا وہ بھی بچے کے مال میں سے نکالے جائیں گے؟ کہتے ہیں نہیں، وہ بچے کے مال میں سے نہیں نکالے جائیں گے، ثواب باپ اٹھا کے لے جائے، پیسہ بچہ خرچ کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ چنانچہ ثواب اگر باپ کو مل رہا ہے یا ولی کو مل رہا ہے تو پیسہ بھی ولی خرچ کرے گا، بچے کے اخراجات کے، حج کے اخراجات کے پیسے جتنے بھی بنتے ہوں وہ سب ولی کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے مال میں سے خرچ کرے گا۔ البتہ اضافی رقم، جو رقم کراچی میں یہاں صرف ہو رہی ہے اتنی رقم تو بچے کے مال سے نکلے گی، اضافی رقم جتنی ہے وہ ولی کے مال سے نکلے گی۔ نعم، اذا کان حفظ السبی متوقفا علی السفر بہ او کان السفر مصلحۃ لہ کانت نفقۃ اصل السفر فی مالہ لا نفقۃ الحج بہ لو کانت زائدۃ علیہ۔ فرض کیجئے کہ اگر ہم حج پہ چلے جاتے ہیں، مسئلہ یہ بنا کہ حج بچے کے مال سے نہیں ہوگا ولی کے مال سے ہوگا، تو ولی کہتا ہے کہ میں کیوں پیسہ خرچ کروں، میں بچے پر اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتا۔ بس بچے کو اگر ولی چھوڑ کے چلا جائے تو جہاں چھوڑ کے جا رہا ہے وہاں بچے کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اور ویسے اگر چھوڑ کے چلا جائے تو بچہ مر جائے گا، نقصان پہنچے گا اس کو بہت۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں پھر ولی کو اختیار ہے کہ بچے کے سفر کے اخراجات وہ بچے کے مال میں سے نکالے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ولی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو ولی نے واجب حج تو کر لیا، اب دوسرا حج واجب تو نہیں ہے، کیوں جا رہا ہے، نہ جائے، مستحب حج کرنا کوئی لازمی تو نہیں ہے، نہ جائے، اگر وہ جائے گا تو بچے کا کون دھیان رکھے گا، اس کی نگرانی کون کرے گا، لہذا اس کو نقصان پہنچے گا، لہذا نہ جائے۔ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں، اگر ولی جانا چاہے مستحب حج کے لیے بھی تو تب بھی جا سکتا ہے، اور بچے کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے تو بچے کو لے جائے۔ اب سفر کے جتنے اخراجات ہوں گے، بچے کے سفر کے جتنے اخراجات ہوں گے، وہ پھر بچے کے مال میں سے نکالے جائیں گے، وہ بچے کے مال میں سے نکالے جائیں۔ وہ اخراجات اور حج کے اخراجات اگر مساوی ہو جاتے ہیں، وہ برابر ہو جاتے ہیں، تو چاہے حج کے اخراجات کہہ لیں یا سفر کے اخراجات کہہ لیں، وہ سب کا سب بچے کے مال میں سے نکل گیا۔ لیکن نہیں، سفر کے اخراجات اور حج کے اخراجات میں بھی فرق ہو، سفر کے اخراجات کم بنتے ہوں اور حج کے اخراجات اس سے بھی زیادہ بنتے ہوں، تو حج کے اخراجات بچے کے مال میں سے نہیں نکال سکتا، فقط سفر کے اخراجات بچے کے مال میں سے نکال سکتا۔ اور یہ طے شدہ ہے کہ حج کے اخراجات سفر کے اخراجات سے زیادہ بنیں گے، اس لیے کہ حج میں کچھ ایسی باتیں بھی انجام دینا پڑتی ہیں کہ جو فقط سفر نہیں کہلاتا ہے۔ مثلاً ایک مثال ہم دے رہے ہیں، مثلاً حج میں قربانی کرنا پڑتی ہے، اور ایک قربانی کے 500 درہم لگ جاتے ہیں۔ 500 درہم کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کم سے کم قربانی اگر ہم کہیں، کم سے کم والی قربانی اگر ہم کہیں، تو تقریباً 6500 روپے کی قربانی ہو گئی، تو اخراجات بڑھ گئے۔ اگر حج کے اخراجات کو ہم دیکھیں تو قربانی کے ساتھ یہ کم سے کم 6500 بچ گئے، بڑھ گئے، اور فقط سفر کے اخراجات یہ کم ہو گئے۔ تو اگر حج پر لے جانا مجبوری ہے تو فقط سفر کے اخراجات بچے کے مال میں سے نکالیں گے، حج کے اخراجات سے نہیں نکالے جائیں گے، وہ اخراجات پھر ولی کو خود برداشت کرنا پڑیں گے۔ سمن و حدی سبھی غیر الممید علی الولی، حج میں جو قربانی کرنا پڑتی ہے اس کے اخراجات ولی کی ذمہ داری، چنانچہ ولی قربانی کے پیسے دے گا بچے کی جانب سے۔ ہمارے یہاں پہلے تو پابندی تھی کہ بچوں کو حج پر نہیں لے جایا جا سکتا، لیکن اب یہ پابندی ختم ہو گئی، اب بچوں کو بھی حج پہ لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں، اور کچھ لوگ لے بھی جاتے ہیں، اس لیے مسئلہ باقی نہیں رہا، بچوں کو بھی حج دے۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ بچے کے مال سے جائے یا ولی کے مال سے جائے، وہ ساری تفصیل جو چل رہی ہے۔ سب قربانی کے پیسے ہر صورت میں، اگر ولی حج کروا رہا ہے بچے کو تو قربانی کے پیسے ولی اپنی جیب میں سے دے گا۔ وَقَضَى كَفَّارَةَ صَيْدِهِ، احرام پہننے کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، وہ 25-26 چیزیں ہیں جو حرام ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک ہے شکار کرنا۔ احرام پہننے کے بعد اگر کوئی شخص شکار کرے تو نہ صرف یہ گناہ کا کام ہے بلکہ اس کو کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، کفارہ دو۔ فرض کیجئے کہ بچے نے کوئی شکار کر لیا، بچے نے شکار کس چیز کا کر لیا، وہ کوئی شیر کا شکار تو نہیں کرے گا، بچے نے ایک مکھی بیٹھی ہوئی تھی اس کو ہاتھ مارا، مر گئی، وہ بچے کو مار، مکھی کو مار دیا اس نے، اب اس کا جو کفارہ دینا پڑے گا یہ بچے کے مال میں سے جائے گا یا اپنے مال میں سے جائے گا؟ کہتے ہیں یہ بھی اپنے مال میں سے جائے گا، یہ ولی کے مال میں سے جائے گا، یہ بچے کے مال میں سے نہیں جائے گا۔ وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ الَّتِي تَجِبُ عِنْدَ الْإِتْيَانِ بِمُوجِبِهَا عَمَدًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ بِفِعْلِ السَّبِيلِ وَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا لَا عَلَى الْوَلِيِّ وَلَا فِي مَالِ السَّبِيلِ۔ کفارے کی مثال ہے، اس میں غالباً ایسا ہے کہ کفارہ آپ نے نہیں، شکار کی، شکار کی مثال جو ہے اس میں غالباً ایسا ہے کہ شکار آپ جان بوجھ کے کریں تب بھی کفارہ دینا ہے، غلطی سے شکار ہو جائے تب بھی کفارہ دینا ہے۔ ایک بندوق کی گولی چلائی کہیں پر، پتہ چلا کہ کسی جانور کو لگ گئی، وہ شکار ہو گیا، تب بھی کفارہ دینا ہوتا ہے. تو کچھ عمل اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جان بوجھ کے کرے تب بھی کفارہ دینا ہے, غلطی سے ہو جائے تب بھی کفارہ دینا, اور کچھ عمل اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک جان بوجھ کے نہ کریں اس وقت تک کوئی کفارہ نہیں, غلطی اگر ہو جائے تو کوئی کفارہ نہیں. تو یہ شکار والی بات تو یہ تھی کہ اس کا کفارہ تو بلی دے گا اپنی جیب سے, لیکن ان چیزوں کا کفارہ کہ جو جان بوجھ کے انجام دی جائے تو کفارہ ہوتا ہے. غلطی سے اگر وہ چیز انجام دے دی ہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا. بچے نے وہ چیز جان بوجھ کے انجام دے دی تو اس کا کفارہ کون دے گا, بچہ دے گا یا ولی دے گا؟ کہتے ہیں نہ بچہ دے گا نہ ولی دے گا, دونوں میں سے کوئی بھی نہیں دے گا. لہذا بچہ اگر جان بوجھ کے کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے کفارہ واجب ہو جاتا ہو تو اس کا کفارہ ولی پر نہیں آتا اور اس کا کفارہ بچے پر بھی نہیں آتا, دونوں میں سے کسی پر نہیں آتا. بلکہ اس کا ایک پورا مسئلہ دیات کے چیپٹر میں بھی اکثر علماء نے بیان کیا ہے, اگر ہم کسی کو ایک چانٹا ماریں تو اس کی دیت آ جائے گی اور ہزاروں روپے دیت پڑ جائے گی ایک چانٹے کی فقط. بچہ اگر کسی کو چانٹا مار دے اور صورتحال ویسی ہو جائے جیسے بڑے کے چانٹے کی ہوتی ہے, سرخ ہو گیا, سیاہ ہو گیا مثلا رخسار, بالکل ویسی صورتحال بن جائے, تو بچے نے بھی جان بوجھ کے چانٹا مارا ہے مگر اس کی دیت بچے کو نہیں دینا ہوتی. تو بچے کے بہت سارے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے وہ خود کر رہا ہوتا ہے مگر جان بوجھ کے کیے ہوئے عمل بھی معاف ہوتے ہیں. ایسا ہے جیسے خطا ہو گئی, ایسا ہے جیسے غلطی ہو گئی. تو بچہ اگر یہی والا کام کرتا ہے تو اس کی دیت بچے کو نہیں دینا ہوتی ہے, پھر اس کی دیت کون دیتا ہے؟ اس کی دیت عاقلہ دیتا ہے. اب عاقلہ کا لفظ بھی ایک مرتبہ آ چکا تھا ہمارے درس میں اور پوری اس کی تفصیل ہم نے سمجھائی تھی. عاقلہ کون ہوتا؟ اس کی دیت عاقلہ کے سپرد ہوتی ہے. بس اتنا ہی کافی ہے, اب دوبارہ ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے, بڑا لمبا چوڑا مسئلہ تھا. یہ تو فقط اس لیے بیان کیا آپ کے سامنے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ جان بوجھ کے انجام دے رہا ہوتا ہے مگر اس کے باوجود اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. ہاں بچے نے اگر جان بوجھ کے گلاس توڑ دیا, کسی کا شیشہ توڑ دیا تو اس کے مال میں سے نکالا جائے گا, لیکن جان بوجھ کے کسی کو چانٹا مار دیا یا ایسی کوئی چیز مار دی جس سے خون نکل آیا تو اس کی دیت بچے پر نہیں ہوتی, وہ دیت عاقلہ پر ہوتی ہے. تو بہت سارے عمر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بچہ جان بوجھ کے عمل انجام دیتا ہے, اسی کی طرح یہاں احرام کی حالت میں اگر بچہ کوئی شکار کر لیتا ہے تو بچے پر اس کی دیت نہیں ہوگی, اسی طرح سے بچے کے ولی پر بھی اس کی دیت نہیں ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی کہ حج کن لوگوں پر واجب ہے. اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ بالغ شخص پر حج واجب ہے. بالغ کے حوالے سے گفتگو آئی کہ بچے پر حج واجب نہیں ہے مگر بچے کو حج کروانا مستحب ہے. یہ بچے کی پوری تفصیلات مکمل ہو گئیں. پہلی شرط بالغ ہونا چاہیے, حج کرنے والے کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ بالغ ہو, یہ پہلی شرط مکمل ہو گئی. اب دوسری اور تیسری شرط کا تذکرہ کر رہے ہیں مگر بہت جلدی جلدی میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اول تو یہ مسائل کہیں پیش نہیں آتے ہیں, کبھی اگر پیش بھی آ جائیں تو وہ خود کسی عالم سے معلوم کر سکتے ہیں. دوسری شرط ہے عاقل ہو, یعنی جو حج کرنے والا ہے وہ پاگل نہ ہو. عاقل کا مطلب پاگل نہ ہو, یہ دوسری شرط ہے. اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود آپ سمجھ لیں سارے مسائل. تیسری شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا آزاد ہو, غلام نہ ہو. اس کی تفصیل میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ فقط تیسری شرط کے طور پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ آزاد ہو. اس کی تفصیلات کچھ نہیں لکھی بالکل, اس لیے کہ ضرورت نہیں اس کی. جس زمانے میں ہوتا تھا اس زمانے میں تفصیل کی ضرورت ہوتی تھی. یہ تین شرطیں مکمل ہو گئی. چوتھی شرط سب سے اہم ہے, جس کی وجہ سے ہم نے پورا حج کا چیپٹر شروع کیا تھا, وہ ہے استطاعت. جس کے پاس استطاعت ہو اس پر حج واجب ہے, جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس پر حج واجب نہیں. حج کی عبادت میں اور باقی عبادتوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے. باقی عبادتیں کیا ہے؟ مثلا نماز, مثلا روزہ, یہ جتنی عبادتیں ہیں اس میں آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو, مگر نماز کی بہت ساری شرطیں ہیں. وہ شرطیں کیا ہیں؟ کہ آپ نے وضو کیا ہوا ہو، آپ کا غسل ہو، آپ کے کپڑے پاک ہوں، قبلہ آپ کو معلوم ہو، بہت ساری شرطیں اس میں. کہتے ہیں نماز واجب ہے ہم پر مگر طہارت تو واجب نہیں ہے نا ہم پر. اصل چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ طہارت واجب نہیں ہے تو جواب یہ بنے گا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے، جس زمانے میں کبھی طہارت آ گئی ہمارے پاس زمانے میں نماز پڑھ لیں گے، واجب تو نہیں ہے، وہ واجب نہیں ہے لہذا طہارت نہیں ہے تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اس لیے کہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی اور طہارت ہے نہیں ہمارے پاس، طہارت حاصل کرنا واجب بھی نہیں ہم پر، لہذا نماز کیوں پڑھیں؟ تو بڑا آسان جواب ہوتا، لیکن حج میں جواب نہیں چلے گا، نہیں نماز میں جواب نہیں چلے گا. حج کی مثال بعد میں بیان کریں گے، نماز میں والا جواب نہیں چلے گا کہ طہارت نہیں ہے تو واجب نہیں ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے، نہیں ایسا نہیں. اگر آپ پہلا حکم ہے آپ پر کہ نماز پڑھیں آپ، یہ بالکل اسی طرح کا حکم ہے کہ کسی شخص سے میں کہوں کہ اوپر سے جا کر کتاب لے آؤ تو پہلی منزل پہ جانا ہوگا اس کو کتاب لانے کے لیے. کہا کہ آپ نے کتاب لانے کا حکم دیا ہے کہ کتاب لے کر آؤ، یہ تو نہیں کہا کہ اوپر جاؤ. تو میں اوپر جاؤں گا تو جس زمانے میں جاؤں گا تو کتاب لے آؤں گا. جب یہ کتاب لانے کا حکم دیا ہے تو خود بخود یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ اوپر جائے بغیر وہ کتاب نہیں آ سکتی، تو اوپر جاؤ. کہ میں اوپر کیسے جاؤں، مجھ میں تو چھلانگ لگانے کی اتنی سکت ہی نہیں کہ میں پہلے منزل سے چھلانگ لگاؤں. اگر سکت نہیں آ گیا تو سیڑھی موجود ہے، سیڑھی سے چلے جاؤ، یعنی سیڑھی سے جانا پھر ضروری ہو جائے گا. یہی ساری چیزیں نماز کے حوالے سے، نماز ایکچوئل واجب ہے. کہتے ہیں نماز میں پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک طہارت نہیں ہے آپ کے پاس، طہارت آپ طہارت حاصل کریں یہ واجب ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے طہارت تو میں نے حاصل کر لی مگر قبلہ مجھے معلوم نہیں ہے، جب معلوم ہوگا تو میں پڑھ لوں گا. نہیں معلوم نہیں تو آپ قبلہ معلوم کریں، تو قبلہ معلوم کرنا بھی واجب ہو جائے گا. چنانچہ نماز ہر صورت میں پڑھنی ہے، اس کی ابتدائی باتیں جتنی بھی ہیں اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ لے کر آئیں، وہ لے کر آنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. نماز کی ادائیگی کے لیے ان ساری باتوں کو جمع کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مگر حج کی عبادت میں ایسا نہیں ہے، حج آپ پر واجب ہے. حج میں اگر کوئی کہے کہ اچھا حج واجب ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ استطاعت ہو تو حج واجب ہے، استطاعت نہیں ہے جب استطاعت آ جائے گی حج کر لیں گے تو اس کی بات مان لی جائے گی. اچھا ہاں بھائی ٹھیک ہے، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ استطاعت نہیں ابھی تو استطاعت حاصل کرنا واجب بھی نہیں ہے، وہاں اس کی بات مان لی جائے گی. تو نماز کی عبادت میں اور حج کی عبادت میں ایک بہت بڑا فرق ہے. نماز کی عبادت میں جو جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں ان ساری چیزوں کو جمع کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن حج کی عبادت میں اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو استطاعت کو جمع کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. خود بخود اگر استطاعت کہیں سے پیدا ہو جاتی ہے تو حج آپ پر واجب ہوگا، ورنہ حج واجب نہیں ہے. یہ بنیادی بات اس لیے بیان کرنا پڑی کہ یہ چیز ہو سکتا ہے کہ مسئلے میں کہیں درمیان میں نہ آئے، چنانچہ اس کی وضاحت پہلے سے ہو جائے تو آگے کوئی اس کے حوالے سے وہ مجھ سے سوال نہ کرے، اس لیے کہ ذرا سی پیچیدہ گفتگو ہوتی ہے تو طرح طرح کے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. اب آئیے استطاعت کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں. وہ جو اتبرو فیہا امورن، استطاعت میں چند چیزیں ہیں جو پیش نظر رکھنے والی ہیں، یعنی وہ چند چیزیں غالباً 6-7 چیزیں ہیں جو استطاعت کے حوالے سے پیش نظر رکھنے والی ہیں. الاول سب سے پہلی بات استطاعت میں، السعت فی الوقت، کہ وقت میں گنجائش موجود ہو تو یہ آپ کی استطاعت کافی ہے، تو کافی سمجھی جائے گی. یعنی اگر فرض کیجئے کہ 9 ذی الحجہ کو حج شروع ہوتا ہے، اب اگر آپ یہاں سے پلین میں اڑ کر بھی جائیں تو 9 ذی الحجہ میں عرفہ کے میدان میں آپ نہیں پہنچ سکیں گے. تو ایسی صورت میں اگرچہ آپ کے پاس پیسے ہیں مگر پھر بھی آپ کو مستفی نہیں کہا جائے گا، آپ مستفی ہیں یہ نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ پیسے تو موجود ہیں مگر آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو، آپ ایک دن پہلے پہنچ جائیں گے، آپ 8 ذی الحجہ کو پہنچ جائیں گے مگر سعودی حکومت نے اپنے قوانین کے تحت سارے راستے ہی بند کر رکھے ہیں، فقط ایک راستہ کھلا رکھا ہوا ہے عرفہ جانے والا، باقی کوئی راستہ ہی کھلا نہیں. تو آپ کو جانے ہی نہیں دیں گے، جدہ شہر سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے، وہ آپ جا ہی نہیں پائیں گے. تو اگر اتنی آپ کے پاس گنجائش ہو کہ آپ ایسے وقت میں پہنچ جائیں کہ حج کر سکتے ہوں تو آپ مستفی سمجھے جائیں گے، اور اگر اتنا ٹائم موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں مستفی نہیں سمجھے جائیں گے. ومان ذلك وجود القدر الكافي في الوقت للذهاب الى الاماكن المقدسه والقيام بالاعمال الواجبه فيها. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی گنجائش موجود ہو کہ آپ وہاں پہنچنے کے بعد مقدس مقامات پر عبادتیں انجام دے سکیں، اور جہاں جہاں جن جن میدانوں میں ٹھہرنا ہے، جہاں جہاں قیام کرنا ہے، اور اسی طرح سے واجب اعمال انجام دینے حج کے، وہ سارے اعمال آپ انجام دے سکیں، اتنی گنجائش موجود ہو آپ پاس. اگر اتنی گنجائش موجود نہیں ہے، شروع میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جا ہی نہیں سکیں گے، مثلا روک دیا آپ کو، تو حج واجب نہیں ہو. آخر میں گنجائش نہ ہو، آخر میں کوئی حکومت کی طرف سے ایسی پابندی لگنے والی ہو، معلوم ہو کہ ایسا ہونے والا ہے، تو پھر وہ حج نہیں کر سکے گا، پورا حج نہیں کر سکے گا، مکمل نہیں ہو سکے گا. جیسا میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ وہاں کی حکومت کو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کسی وقت بھی کوئی بھی پابندی لگا کے بند کر دیتے ہیں، عام طور پر ایسا کرتے نہیں ہیں، مگر اگر کوئی کرے ان کی جانب سے ایسا عمل تو بعید بھی نہیں ہے. فرض کیجئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو مکہ آنے کی اجازت دے رہے ہیں مگر مدینہ جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو چلیں مدینہ میں حج کی عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج. مدینہ اگر جانے نہیں دے رہے ہیں اور حج کے پیسے آ گئے تو آپ مستفی مانے جائیں گے، اس لیے کہ مدینہ میں حج کی کوئی عبادت ہی نہیں ہے، تو جانا پڑے گا حج. لیکن اگر وہ پابندی لگا دیں کہ آپ کو منا جانے نہیں دیں گے، آپ مکہ آ سکتے ہیں مگر منا نہیں جانے دیں گے آپ کے. اچھا کیوں نہیں جانے دیں گے؟ وہ سیکیورٹی ریزن ہے بھائی، نہیں جانے دیں گے، آپ میں سے کسی کو منا نہیں جانے، تو پھر عبادت کیسے انجام دیں گے؟ منا اگر نہیں پہنچیں گے تو عبادت کیسے انجام دیں گے؟ تو بیکار ہے. تو آپ حج کی کچھ عبادتیں ابتدائی انجام دے سکیں گے، اختتامی عبادتوں کو انجام ہی نہیں دے سکیں گے. چنانچہ اس کا وقت آپ کے لیے جو حج کے چار دن ہوتے ہیں، چار دن میں سے دو دن آپ اجازت آپ عبادتیں انجام دے سکیں گے، باقی دو دن کی عبادت انجام ہی نہیں دے سکیں گے، آخر والا وقت کٹ جائے گا. تو اگر وقت میں گنجائش نہ ہو، چاہے شروع میں نہ ہو چاہے آخر میں نہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ مستفی نہیں مانے جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل طاہرین. بابا زبلن صلوات اللہ.